ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.
آپ سے اے نبی حیض کے بارے میں سوال ہوتا ہے، کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ، ہاں جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے لیے آگے بھیجو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ تم اللہ سے ملنے والے ہو. ایمان والوں کو اے نبی خوشخبری سنا دیجئے. سامعین اب عنایتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. حیض اور جماع سے متعلق مسائل کی تفسیر. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودی لوگ حائضہ عورتوں کو نہ اپنے ساتھ کھلاتے تھے نہ اپنے ساتھ رکھتے تھے. صحابہ نے اس بارے میں رسول اللہ سے سوال کیا، جس کے جواب میں یہ آیت اتری اور رسول اللہ نے فرمایا سوائے جماع کے اور سب کچھ حیض والی عورت کے ساتھ حلال ہے. یہودی یہ سن کر کہنے لگے کہ انہیں تو ہمارے مخالفت سے ہی غرض ہے. اسید ابن حدیر اور عباد ابن بشر رضی اللہ عنہما نے یہودیوں کا یہ کلام نقل کر کے کہا کہ اللہ کے رسول پھر ہمیں جماع کی بھی اجازت دیجئے. یہ سن کر رسول اللہ کا چہرہ متغیر ہو گیا، یہاں تک کہ اور صحابہ نے خیال کیا کہ آپ ان پر ناراض ہو گئے. جب یہ بزرگ جانے لگے تو رسول اللہ کے پاس کوئی بزرگ تحفتاً دودھ لے کر آئے. آپ نے ان کے پیچھے آدمی بھیج کر انہیں بلایا اور وہ دودھ انہیں پلایا. اب معلوم ہوا کہ وہ غصہ جاتا رہا. یہ روایت مسلم کی ہے. پس اس فرمان کا کہ حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو یہ مطلب ہوا کہ جمع نہ کرو، اس لیے کہ اور سب حلال ہے. اکثر علماء کا مذہب ہے کہ سوائے جمع کے مباشرت جائز ہے. حدیثوں میں ہے کہ رسول اللہ بھی ایسی حالت میں ازواج مطہرہ سے ملتے جلتے، لیکن وہ تہبند باندھے ہوئے ہوتی تھیں، جیسا کہ سنن ابی داود میں یہ بات ہے. مسروق رحمہ اللہ ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور کہا کہ السلام علی النبی وعلی اہلہ، نبی پر اور آپ کے گھر والوں پر سلامتی ہو. عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دے کر مرحبن مرحبن کہا اور اندر آنے کی اجازت دی. آپ نے کہا ام المؤمنین، میں ایک مسئلہ پوچھتا ہوں لیکن شرم معلوم ہوتی ہے. آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا سن، میں تیری ماں ہوں، تو قائم مقام میرے بیٹے کے ہے، جو پوچھنا ہو پوچھ. کہا فرمائیے، آدمی کو اپنی حائضہ بیوی سے کیا حلال ہے؟ فرمایا سوائے شرمگاہ کے اور سب جائز ہے، یعنی جماع کو چھوڑ کر سب کچھ کر سکتا ہے. اور سندوں سے بھی مختلف الفاظ کے ساتھ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کا یہ قول مروی ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما، مجاہد، حسن اور عکرمہ رحمہم اللہ کا فتویٰ بھی یہی ہے. مقصد یہ ہے کہ حائضہ عورت کے ساتھ لیٹنا بیٹھنا، اس کے ساتھ کھانا پینا وغیرہ امور بالاتفاق جائز ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں سر دھویا کرتی، آپ میری گود میں ٹیک لگا کر لیٹ کر قرآن شریف کی تلاوت فرماتے حالانکہ میں حیض سے ہوتی تھی. یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے. مسلم میں ہے کہ میں ہڈی چوستی تھی اور آپ بھی اسی ہڈی کو وہیں منہ لگا کر چوستے تھے. میں پانی پیتی تھی پھر پیالہ آپ کو دیتی، آپ بھی وہیں منہ لگا کر اس پیالے سے وہی پانی پیتے اور میں اس وقت حائضہ ہوتی تھی. ابو داؤد کی روایت ہے کہ میرے حیض کے شروع دنوں میں رسول اللہ میرے ساتھ ایک ہی لحاف یعنی چادر میں سوتے تھے. اگر آپ کا کپڑا کہیں سے خراب ہو جاتا تو آپ اتنی ہی جگہ کو دھو ڈالتے، اگر جسم مبارک پر کچھ لگ جاتا تو اسے بھی دھو ڈالتے اور پھر انہی کپڑوں میں نماز پڑھتے. بعض حضرات یہ بھی فرماتے ہیں کہ تہبند ہوتے ہوئے فائدہ اٹھائے. میمونہ بنت الحارث ہلالیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی کسی اہلیہ سے اس کے حیض کی حالت میں اس سے ملنا چاہتے تھے تو انہیں حکم دے دیتے تھے کہ تہبند باندھ لیں۔ یہ روایت بخاری کی ہے۔ اسی طرح بخاری اور مسلم میں بھی یہ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ سنن ابی داؤد میں ہے کہ رسول اللہ سے ایک شخص سوال کرتا ہے کہ میری بیوی سے مجھے اس کے حیض کی حالت میں کیا کچھ حلال ہے؟ آپ نے فرمایا، تہبند کے اوپر کا کل یعنی جمع کے علاوہ ہر کام اس کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا، نیز ابن عباس رضی اللہ عنہما، سعید بن المسیب اور شریح رحمہم اللہ کا مذہب بھی یہی ہے۔ امام شافعی کے اس بارے میں دو قول ہیں، جن میں ایک یہ بھی ہے، اکثر عراقیوں وغیرہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ تو متفقہ فیصلہ ہے کہ جمع حرام ہے، اس لیے اس کے آس پاس سے بھی بچنا ہی چاہیے تاکہ حرمت میں واقع ہونے کا خطرہ نہ رہے، یعنی کہیں غلطی سے جمع نہ کر بیٹھے۔ حالت حیض میں جمع کی حرمت اور اس کام کے کرنے والے کا گنہگار ہونا تو یقینی امر ہے، جسے توبہ اور استغفار کرنا لازمی ہے، لیکن اسے کفارہ بھی دینا پڑے گا یا نہیں، اس میں علماء کرام کے دو قول ہیں۔ ایک تو یہ کہ کفارہ بھی ہے، چنانچہ مسند احمد اور سنن میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی حائضہ بیوی سے جمع کرے، ایک دینار یا آدھا دینار صدقہ دے۔ ترمذی میں ہے کہ خون اگر سرخ ہو تو ایک دینار اور زرد رنگ ہو تو آدھا دینار۔ دوسرا قول یہ ہے کہ کفارہ کچھ بھی نہیں، صرف اللہ عز و جل سے استغفار کرے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی آخری اور زیادہ صحیح یہی مذہب ہے، اور جمہور علماء بھی اس کے قائل ہیں۔ جو حدیثیں اوپر بیان ہوئی ہیں ان کے نسبت یہ حضرات فرماتے ہیں کہ ان کا مرفوع ہونا صحیح نہیں، بلکہ صحیح یہی ہے کہ موقوف ہیں۔ گویا حدیث روایتاً مرفوع اور موقوف دونوں طرح مروی ہے، لیکن اکثر ائمہ حدیث کی تحقیق ہے کہ صحیح بات یہی ہے کہ یہ موقوف ہے۔ یہ فرمان کہ جب تک عورتیں پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ، یہ تفسیر اس فرمان کے عورتوں سے ان کی حیض کی حالت میں جدا رہو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت حیض ختم ہو جائے پھر نزدیکی حلال ہے۔ امام ابو عبداللہ احمد ابن محمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، طہر یعنی پاکی دلالت کرتی ہے کہ اب اس سے نزدیکی جائز ہے۔ میمونہ اور عائشہ رضی اللہ عنہما امہات المؤمنین کا یہ فرمان ہے کہ ہم میں سے جب کوئی حیض سے ہو جاتی تو تہبند باندھ لیتی اور نبی کے ساتھ آپ کی چادر میں سوتی، اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ جس نزدیکی سے منع کیا گیا ہے وہ جمع کرنا ہے، ویسے سونا بیٹھنا وغیرہ سب جائز ہے۔ اس کے بعد یہ فرمان کہ ان کے پاک ہو جانے کے بعد ان کے پاس آؤ، اس میں ارشاد ہے کہ ان کے غسل کر لینے کے بعد ان سے جمع کرو۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر حیض کی پاکیزگی کے بعد جمع کرنا واجب ہے۔ ان کی دلیل لفظ فأتوهن ہے، جس میں حکم ہے، لیکن یہ دلیل کوئی پختہ نہیں۔ یہ امر تو صرف حرمت کو ہٹا دینے کا اعلان ہے، اور اس کے سوا اس کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں۔ علماء اصول میں سے بعض تو کہتے ہیں کہ امر یعنی حکم مطلقاً وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے امام ابن حزم کا جواب بہت گرا ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ امر صرف اباحت کے لیے ہے، اور چونکہ اس سے پہلے ممانعت وارد ہو چکی ہے، یہ قرینہ ہے جو امر کو وجوب سے ہٹا دیتا ہے۔ لیکن یہ غور طلب بات ہے، دلیل سے جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ ایسے موقع پر یعنی پہلے منع ہو پھر حکم ہو تو پہلے حکم اپنی اصلی حالت پر رہتا ہے، یعنی جو بات منع سے پہلے جیسی تھی ویسی ہی اب ہو جائے گی، یعنی اگر منع سے پہلے وہ کام واجب تھا تو اب بھی واجب ہی رہے گا۔ جیسے قرآن کریم میں ہے، فَإِذَا انسلخ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، یعنی جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں سے جہاد کرو، اور اگر وہ کام ممانعت سے پہلے مباح تھا تو اب بھی مباح رہے گا، جیسے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم احرام کھول دو تو شکار کھیلو۔ اور جگہ اللہ کا فرمان ہے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، یعنی جب نماز جمعہ پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ۔ ان علماء کرام کا یہ فیصلہ ان مختلف اقوال کو جمع بھی کر دیتا ہے جو امر کے وجوب وغیرہ کے بارے میں ہے۔ بعض ائمہ متاخرین نے بھی اسے پسند فرمایا ہے، اور یہی صحیح بھی ہے۔ یہ مسئلہ بھی یاد رہے کہ تمام علماء امت کا اتفاق ہے کہ جب حیض کا خون آنا رک جائے، مدت حیض گزر جائے، پھر بھی اس کے خاوند کو اپنی بیوی سے جمع کرنا حلال نہیں جب تک کہ وہ غسل نہ کرے۔ ہاں اگر معذور ہو اور غسل کے عوض تیمم کرنا اسے جائز ہو تو تیمم کر لے، اس کے بعد اس کے پاس اس کا خاوند آ سکتا ہے۔ البتہ ابو حنیفہ ان تمام علماء کے مخالف ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب حیض زیادہ سے زیادہ دنوں تک کی آخری میعاد یعنی 10 دن تک رہ کر بند ہو گیا ہو تو اس کے خاوند کو اس سے صحبت کرنا حلال ہے گو اس نے غسل نہ کیا ہو، واللہ اعلم۔ لیکن دلائل کی روشنی میں جمہور کے مذہب کے یہ قول خلاف ہونے کی وجہ سے مردود اور ناقابل عمل ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ تو لفظ ہے یطہرنا کا، اس سے مراد حیض کا خون بند ہونا ہے، اور تطہرنا سے مراد غسل کرنا ہے۔ مجاہد، عکرمہ، حسن، مقاتل ابن حیان، لیث ابن سعد رحمہم اللہ وغیرہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے اس جگہ سے آؤ جہاں کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، مراد اس سے آگے کی جگہ ہے، یعنی عورت کی شرمگاہ جہاں سے بچہ تولد ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما، مجاہد رحمہ اللہ وغیرہ بہت سے مفسرین نے اس کے یہی معنی بیان کیے ہیں کہ مراد اس سے بچوں کے پیدا ہونے کی جگہ ہے۔ اس کے علاوہ اور جگہ یعنی پاخانے کی جگہ جانا حرام ہے، ایسا کرنے والے حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ صحابہ اور تابعین سے یہ بھی مروی ہے کہ مطلب یہ ہے کہ جس جگہ سے حالت حیض میں تم روکے گئے تھے اب وہ جگہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ پاخانے کی جگہ میں وتی کرنا حرام ہے، اس کا مفصل بیان بھی آتا ہے انشاءاللہ۔ یہ معنی بھی کیے گئے ہیں کہ پاکیزگی کی حالت میں آؤ جبکہ حیض سے وہ نکل آئیں، اسی لیے اس کے بعد کے جملے میں ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والوں کو، اس حالت میں جماع سے باز رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، اور گندگیوں ناپاکیوں سے بچنے والوں، حیض کی حالت میں اپنی بیویوں سے نہ ملنے والوں، اسی طرح دوسری جگہ سے محفوظ رہنے والوں کو بھی پروردگار اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں یعنی اولاد ہونے کی جگہ، تم اپنی کھیتی میں جیسے بھی چاہو آؤ، یعنی جمع کرنے کے لیے جگہ وہی ایک ہو، طریقہ خواہ کوئی ہو، سامنے کر کے یا اس کے خلاف۔ صحیح بخاری میں ہے کہ یہود کہتے تھے کہ جب عورت سے مجامعت سامنے رخ کر کے نہ کی جائے اور حمل ٹھہر جائے تو بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے۔ ان کی تردید میں یہ جملہ نازل ہوا کہ مردوں کو اختیار ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ یہودیوں نے یہی بات مسلمانوں سے بھی کہی تھی۔ ابن جریج رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا، خواہ سامنے سے عورت کے پاس جمع کے واسطے آئے، خواہ پیچھے کی طرف سے، لیکن جگہ ایک ہی رہے، یعنی بچے کی پیدائش کی جگہ۔ یہ روایت ابن ابی حاتم میں ہے۔ مسند احمد اور ابو داؤد وغیرہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ ہم اپنی عورتوں کے ساتھ کیسے آئیں اور کیا چھوڑیں؟ آپ نے فرمایا وہ تیری کھیتی ہے، جس طرح چاہ آ، ہاں اس کے منہ پر نہ مار، زیادہ برا نہ کہہ، اس سے روٹ کر الگ نہ ہو جا، ایک ہی گھر میں رہ۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ حمیر کے قبیلے کے ایک آدمی نے رسول اللہ سے سوال کیا کہ مجھے اپنی بیویوں سے زیادہ محبت ہے تو اس کے بارے میں احکام مجھے بتائیے، اس پر یہ حکم نازل ہوا۔ مسند احمد میں ہے کہ چند انصاریوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا تھا۔ طحاوی کی کتاب مشکل الحدیث میں ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے اسے الٹا لٹا کر مباشرت کی تھی، لوگوں نے اسے برا بھلا کہا، اس لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ ابن جریر میں ہے کہ عبداللہ بن ثابت حفصہ بنت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا، میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں لیکن شرم آتی ہے۔ فرمایا، بھتیجے تم نہ شرماؤ اور جو پوچھنا ہو پوچھ لو۔ کہا، فرمائیے، عورتوں کے پیچھے کی طرف سے جمع کرنا جائز ہے؟ فرمایا، سنو، مجھ سے ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ انصار صحابہ عورتوں کو الٹا لٹایا کرتے تھے اور یہود کہتے تھے کہ اس طرح سے بچہ بھینگا ہوتا ہے۔ جب مہاجر مدینہ تشریف لائے اور یہاں کی عورتوں سے ان کا نکاح ہوا اور انہوں نے بھی یہی کرنا چاہا تو ایک عورت نے اپنے خاوند کی یہ بات نہ مانی اور کہا، جب تک میں رسول اللہ کی خدمت میں یہ واقعہ بیان نہ کر لوں تمہاری بات نہ مانوں گی۔ چنانچہ وہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے بٹھایا اور کہا، ابھی رسول اللہ آ جائیں گے۔ جب رسول اللہ آئے تو انصاریہ عورت تو شرمندگی کی وجہ سے نہ پوچھ سکی اور واپس چلی گئی، لیکن ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ سے پوچھا۔ آپ نے فرمایا، انصاریہ عورت کو بلا لو، پھر یہ آیت پڑھ کر سنائی اور فرمایا، جگہ ایک ہی ہو، یعنی بچہ پیدا ہونے کی جگہ پر مرد کو جمع کرنا چاہیے۔ مسند احمد میں ہے کہ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ سے کہا کہ اللہ کے رسول، میں تو ہلاک ہو گیا۔ آپ نے پوچھا، کیا بات ہے؟ کہا، میں نے رات کو اپنی سواری الٹی کر دی۔ آپ نے کچھ جواب نہ دیا۔ اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی اور آپ نے فرمایا، سامنے سے آیا پیچھے سے تجھے اختیار ہے، لیکن حیض کی حالت میں نہ آ اور پاخانے کی جگہ نہ آ۔ انصاری والا واقعہ قدر تفصیل کے ساتھ بھی مروی ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو اللہ بخشے انہیں کچھ وہم سا ہو گیا۔ بات یہ ہے کہ انصاریوں کی جماعت پہلے بت پرست تھی اور یہودی اہل کتاب تھے۔ بت پرست لوگ ان کی فضیلت اور علمیت کے قائل تھے اور اکثر افعال میں ان کی بات مانا کرتے تھے۔ یہودی ایک ہی طریقے پر اپنی بیویوں سے ملتے تھے، یعنی جمع کرتے۔ یہی عادت ان انصار کی بھی تھی۔ اس کے برخلاف مکے والے کسی خاص طریقے کے پابند نہ تھے، وہ جس طرح جی چاہتا ملتے، یعنی جمع کرتے۔ اسلام کے بعد مکے والے مہاجرین ہجرت کر کے مدینے میں انصار کے ہاں آ کر جب آباد ہوئے تو ایک مکی مہاجر مرد نے ایک مدنی انصاریہ عورت سے نکاح کیا اور عورت کے ساتھ جمع کرنے میں اپنے من بھاتے طریقے برتنے چاہے۔ عورت نے انکار کر دیا اور صاف کہہ دیا کہ اسی ایک مقررہ طریقے کے علاوہ میں اجازت نہیں دیتی۔ بات بڑھتے بڑھتے رسول اللہ تک پہنچی اور یہ فرمان نازل ہوا، بس سامنے سے پیچھے کی طرف سے جس طرح چاہے اختیار ہے، ہاں جگہ ایک ہی ہو، یعنی بچے کی پیدائش کی۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے قرآن کریم سیکھا، اول سے آخر تک انہیں سنایا، ایک ایک آیت کی تفسیر اور مطلب پوچھا۔ اس آیت پر پہنچ کر جب میں نے اس کا مطلب پوچھا تو انہوں نے یہی بیان کیا جو ابھی گزرا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا وہم یہ تھا کہ بعض روایتوں میں ہے کہ آپ قرآن پڑھتے ہوئے کسی سے بولتے چالتے نہ تھے، لیکن ایک دن تلاوت کرتے ہوئے جب اس آیت تک پہنچے تو اپنے شاگرد نافع رحمہ اللہ سے فرمایا، جانتے ہو یہ آیت کس بارے میں نازل ہوئی؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ فرمایا، یہ عورتوں کی دوسری جگہ کی وتی کے بارے میں اتری ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا، ایک شخص نے اپنی بیوی سے پیچھے سے کیا تھا، یعنی ہم بستری، جس پر اس آیت میں رخصت نازل ہوئی، لیکن خیال رہے کہ جمع صرف بچے والی جگہ ہی ہونا چاہیے۔ لیکن ایک تو اس میں محدثین نے کچھ علت بیان کی، دوسرا اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ پیچھے کی طرف سے آگے کی جگہ میں کیا، اور جو احادیث گزری ہیں وہ احادیث بھی سندن صحیح نہیں، بلکہ انہی نافع رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ ان سے کہا گیا کہ کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے وتی، یعنی ہم بستری، دبر کو جائز کیا ہے، یعنی پاخانے کی جگہ جمع کرنے کو جائز سمجھتے تھے؟ تو فرمایا، لوگ جھوٹ کہتے ہیں۔ پھر وہی انصاریہ عورت اور مہاجر مرد والا واقعہ بیان کیا اور فرمایا کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ تو اس آیت کا یہی مطلب ارشاد فرماتے تھے۔ اس روایت کی اسناد بھی بالکل صحیح ہے اور اس کے خلاف کی سند صحیح نہیں۔ معنی مطلب بھی اور ہو سکتا ہے، اور خود ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اس کے خلاف بھی مروی ہے۔ وہ روایتیں عنقریب بیان ہوں گی انشاءاللہ، جن میں ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نہ یہ مباح ہے نہ حلال بلکہ حرام ہے۔ گویا قول یعنی جواز کا بعض فقہ مدینہ وغیرہ کی طرف بھی منسوب ہے، اور بعض لوگوں نے تو اسے امام مالک کی طرف بھی منسوب کیا ہے، لیکن اکثر لوگ اس کا انکار کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہرگز یہ نہیں۔ صحیح روایات بکثرت اس فعل کی حرمت پر وارد ہیں۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ نے لوگوں کو اس حرکت سے منع فرمایا، یعنی پاخانے والی جگہ جمع کرنے سے۔ سنن ترمذی کی روایت میں ہے کہ جو شخص کسی عورت یا مرد کے ساتھ یہ کام کرے، یعنی پاخانے والی جگہ پر ہم بستری کرے، اللہ تعالیٰ اسے رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ مسند عبد ابن حمید میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک شخص یہ مسئلہ پوچھتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ کیا تو کفر کرنے کی بابت سوال کرتا ہے؟ اور مسند احمد میں ہے کہ ایک شخص نے آپ رضی اللہ عنہ سے آ کر کہا کہ میں نے انا شئتم کا یہ مطلب سمجھا اور میں نے اس پر عمل کیا، تو آپ بہت ناراض ہوئے، اسے برا بھلا کہا اور فرمایا کہ مطلب یہ ہے کہ خواہ کھڑے ہو کر، خواہ بیٹھ کر، خواہ چت، خواہ پٹ، لیکن جگہ وہی ایک ہو۔ ایک اور مرفوع حدیث میں ہے کہ جو شخص اپنی بیوی سے پاخانے کی جگہ میں وتی کرے، یعنی ہم بستری، وہ چھوٹا لوطی ہے، یعنی وہ وہی عمل کرنے والا ہے جو لوط علیہ السلام کی قوم کرتی تھی، یعنی مرد مرد حضرات کے ساتھ وتی کرتے، جس کی وجہ سے ان پر عذاب بھی آیا، جس کا بیان اپنی جگہ پر آئے گا۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ کفار کا کام ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کا بھی یہی فرمان منقول ہے اور یہی زیادہ صحیح ہے، واللہ اعلم۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ جو شخص اپنی بیوی سے دوسرے راستے میں وتی کرے، یعنی پاخانے کی، اس کو اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے نہیں دیکھتے۔ مسند احمد اور سنن میں مروی ہے کہ جو شخص حائضہ عورت سے جمع کرے، یا غیر جگہ یعنی دوبر پاخانے کی جگہ میں کرے، یا کاہن کے پاس جائے اور اسے سچا سمجھے، اس نے اس چیز کے ساتھ کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتری ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ امام بخاری اس حدیث کو ضعیف بتلاتے ہیں۔ ترمذی میں روایت ہے کہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ بھی دوبر کی وتی یعنی پاخانے کی جگہ ہم بستری کرنے کو حرام بتاتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں کا اپنی بیوی سے یہ کام کرنا یعنی پاخانے کی جگہ ہم بستری کرنا کفر ہے۔ ایک مرفوع حدیث بھی اس معنی کی مروی ہے، لیکن زیادہ سے ہی اس کا موقف ہونا ہی ہے۔ روایت میں ہے کہ یہ جگہ حرام ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ سے جب یہ بات پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا، بڑا کمینہ ہے وہ شخص، دیکھو قرآن میں ہے کہ لوطیوں سے کہا گیا، تم وہ بدکاری کرتے ہو جس کی طرف کسی نے تم سے پہلے توجہ تک نہیں کی۔ پس صحیح احادیث سے اور صحابہ کرام سے بہت سی اور سندوں سے اس فعل کی حرمت یعنی حرام ہونے پر روایتیں ہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بھی اسے حرام ہی کہتے ہیں۔ چنانچہ دارمی میں ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ یہ سوال ہوا تو آپ نے فرمایا، کیا مسلمان بھی ایسا کر سکتا ہے؟ اس کی اسناد صحیح ہے اور حکم بھی حرمت کا صاف ہے۔ پس غیر صحیح اور مختلف معنی والی روایتوں میں پڑھا کر اتنے بڑے جلیل و قدر صحابی ابن عمر رضی اللہ عنہما کی طرف ایک ایسا گندا مسئلہ منسوب کرنا ٹھیک نہیں، گو روایتیں اس قسم کی بھی ملتی ہیں۔ رہے امام مالک رحمہ اللہ تو ان کی طرف بھی اس مسئلے کی نسبت صحیح نہیں، بلکہ معمر ابن عیسیٰ فرماتے ہیں کہ امام مالک اسے حرام جانتے تھے۔ اسرائیل ابن روح نے امام مالک رحمہ اللہ سے ایک مرتبہ یہی سوال کیا تو آپ نے فرمایا، تم بے سمجھ ہو، بیج کو کھیت ہی میں بویا جاتا ہے، خبردار شرمگاہ کے سوا اور جگہ سے بچو۔ سائل نے کہا، لوگ تو کہتے ہیں کہ آپ اس فعل کو جائز کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جھوٹے ہیں، مجھ پر تہمت باندھتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ سے اس کی حرمت ثابت ہے۔ شافعی اور احمد رحمہم اللہ اور ان کے شاگرد اور ساتھی سعید ابن مسیب، ابو سلمہ، عکرمہ، طاؤس، عطا، سعید ابن جبیر، عروہ بن زبیر، مجاہد، حسن بصری رحمہم اللہ وغیرہ سلف صالحین کی ایک جماعت سب کے سب اسے حرام کہتے ہیں اور اس بارے میں سخت تشدد کرتے ہیں، بلکہ بعض تو اسے کفر کہتے ہیں۔ جمہور علماء کرام کا بھی اس کی حرمت پر اجماع ہے، گو بعض لوگوں نے فقہاء مدینہ بلکہ امام مالک رحمہ اللہ سے بھی اس کی حلت نقل کی ہے، لیکن یہ صحیح نہیں۔ عبد الرحمن بن قاسم رحمہ اللہ کا قول ہے کہ کسی دیندار شخص کو میں نے اس کی حرمت میں شک کرنے والا نہیں پایا۔ پھر نساؤکم حرث لکم پڑھ کر فرمایا، خود یہ لفظ حرث ہی اس کی حرمت ظاہر کرنے کے لیے کافی ہے، کیونکہ وہ دوسری جگہ کھیتی کی نہیں، کھیتی میں جانے کے طریقے کا اختیار ہے، نہ کہ جگہ بدلنے کا۔ گو امام مالک سے اس کے مباح ہونے کی بھی روایتیں منقول ہیں، لیکن ان کی اسنادوں میں سخت ضعف ہے، واللہ عالم۔ ٹھیک اسی طرح امام شافعی سے بھی ایک روایت لوگوں نے گھڑ لی ہے، حالانکہ انہوں نے اپنی 6 کتابوں میں کھلے لفظوں میں اسے حرام لکھا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، اپنے لیے کچھ آگے بھی بھیجو، یعنی ممنوعات سے بچو، نیکیاں کرو تاکہ ثواب آگے جائے، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ملنا ہے، وہ حساب کتاب لیں گے، ایماندار ہر حال میں خوشیاں منائیں۔ صحیح بخاری میں ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، یہ بھی مطلب ہے کہ جب جمع کا ارادہ کرے یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یعنی اے اللہ، ہم آپ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں، ہمیں اور ہماری ہونے والی اولاد کو شیطان کے شر سے بچا لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر اس جمع سے نطفہ قرار پکڑ گیا تو اس بچے کو شیطان ہرگز کوئی ضرر یعنی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔